www.attableek.com, The Reviver of Iman.
Rahman al-Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. Gudashta kal ke silsile guftagu mein peet ki hifazat ke zimme mein ye baat aayi thi ke حرام ذرائع آمدنی سے اپنے پیٹ کو بچایا جائے اور اس ضمن میں خاص طور پر سود اور انٹرسٹ کا تذکرہ تھا. ہم اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ حرام آمدنی کے ذریعوں میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ جوا، جگار اور سٹا بازی ہے. قرآن کریم میں سورہ معیدہ میں جگار کو، جوئے کو اور شراب کو ایک ساتھ ذکر کر کے انہیں گندگی اور غلاظت قرار دیا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسر، جو سٹے میں کھیلا جاتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا مسلم کی روایت میں کہ جس نے چوسر کھیلا گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں سان لیا. سٹا کھیلنے کو حضور نے کس قدر گھناؤن عمل سے مشابہ قرار دیا ہے، کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. سٹا بازی کے دینی اور دنیوی نقصانات بالکل ظاہر اور باہر ہیں. علامہ آلوسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جگار کے نقصانوں اور خرابیوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھایا جاتا ہے، دوسرا اکثر جگاری لوگ چوری کرتے ہیں، تیسرا قتل کرتے ہیں، چوتھا بچوں اور گھر والوں کا خیال نہیں کرتے بلکہ اگر ہارتے ہیں تو ان پر ظلم کرتے ہیں، پانچواں گندے اور بدترین جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، چھٹا ظاہری اور پوشیدہ دشمنی کرتے ہیں. جس معاشرے میں سٹہ بازوں کی کثرت ہوتی ہے وہ معاشرہ گناہوں اور اعمال بد کی آماجگاہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ مفت میں حرام خوری کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو محنت مزدوری کر کے کمانا بہت مشکل ہوتا ہے. لاکھوں خاندان اس نحوست میں گرفتار ہو کر تباہی اور بربادی کے غار میں چلے گئے. اس دور میں، اب خاص سنیے کہ اس دور میں جوا، جگار اور سٹے کی بہت سی شکلیں رائج ہیں، سب حرام ہیں. ان میں ایک شکل لاٹری کی لعنت بھی ہے جس کے ذریعے بڑے خوبصورت انداز میں پوری قوم کا خون چوسا جا رہا ہے. لاٹری کی ایک کمپنی پر ڈے یومیہ مثلاً 3 لاکھ روپے کے ٹکٹ فروخت کرتی ہے اور ان میں سے 1 لاکھ روپیہ انعام میں دے دیتی ہے، تو یہ 2 لاکھ روپے جو لاٹری کی کمپنی کو ملے یہ کس کا سرمایہ ہے؟ بیچارے غریب، رکشہ چلانے والے، ٹھیلا چلانے والے، مزدوروں کا، جن کے خون پسینے کی کمائی سرمایہ داروں اور حکومت کے خزانوں میں سمٹ کر جاتی ہے اور محض ایک موہوم نفع کے لالچ میں یہ سادہ لوح عوام اپنی محنت کی کمائی خوشی خوشی خون چوسنے والوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ایسی مثالیں ہیں کہ لاٹری کے نرغے میں آ کر کتنے لوگوں نے اپنے گھر کے برتن، بیوی کے زیورات، حتیٰ کے کپڑے اور مکانات تک بیچ دیے یا گروی رکھوا دیے اور خود دیکھتے ہی دیکھتے کنگال ہو گئے. آج محلہ محلہ اسکیموں کے نام پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، ان میں بھی جوئے کی صورتیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر جس کا نام پہلا ہفتہ بھرتے ہی نکل آئے وہ بہت کم قیمت میں کسی مشینری وغیرہ یا ایک بڑی رقم کا مالک بن جاتا ہے، باقی لوگوں کو اپنے نمبر آنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے وغیرہ. اسی طرح معمہ بازی، پتنگ بازی، کبوتر بازی، شطرنج، کیرم بورڈ جن میں ہار جیت پر آمنے سامنے والوں کی طرف سے لین دین کی شرط ہوتی ہے، یہ سب شکلیں حرام ہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ بچے جو گولیاں اور گٹکے کھیلتے ہیں اور اس پر دوسرے سے تاوان لیتے ہیں، یہ سب جوا اور سٹا ہے۔ بچوں اور بڑوں کو ان سے بچ کر اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا تقاضا پورا کرنا چاہیے۔ اسی سود اور جگار کی ایک ترقی یافتہ صورت وہ ہے جسے ہمارے زمانے میں بیمہ یا انشورنس کہا جاتا ہے۔ بیمہ چاہے مالی ہو یا جانی، اس میں سٹے کی شکل ضرور پائی جاتی ہے۔ یعنی شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر پالیسی کی مدت میں مال ضائع ہو گیا یا پالیسی لینے والا مر گیا تو وہ شرط لگائی ہوئی رقم بیمہ کمپنی پر ادا کرنی لازم ہو جائے گی۔ اب مال کے بیمے کی شکل میں شرط نہ پائے جانے کی صورت میں کوئی رقم واپس نہیں ہوتی، اور زندگی کے بیمہ یعنی لائف انشورنس میں اگر پالیسی ہولڈر نہ مرے تو پالیسی پوری ہونے کے بعد ساری جمع شدہ رقم مع بیاج کے اسے واپس کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے لائف انشورنس میں جوا بھی ہے، سود بھی ہے، جبکہ مال کے انشورنس میں صرف جوئے کی شکل پائی جا رہی ہے۔ اس لیے علماء محققین اور مستند علماء و مفتیان کے نزدیک لائف انشورنس کی حرمت مالی انشورنس کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ اس بنا پر ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اختیاری طور پر بیمہ اور انشورنس کے معاملات سے دور رہے، لیکن جہاں قانونی یا اضطراری سلطانی مجبوری ہو تو پوری صورت حال بتا کر علماء حق سے مسئلہ پوچھ کر اس میں اپنے آپ کو داخل کرے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھے۔ جو نقصان اللہ کی طرف سے مقدر ہے وہ انشورنس کی وجہ سے ٹل نہیں سکتا، اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کا خوف دل میں بٹھانا چاہیے۔ چند روزہ نفع کے لالچ میں آخرت کے دائمی نفع پر قدغن نہیں لگانا چاہیے، نجات اور عافیت کا راستہ یہی ہے۔ حرام آمدنی کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بلا کسی حق کے کسی دوسرے شخص کے مال یا جائیداد پر قبضہ جمع لیا جائے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ آپسی رضامندی کے بغیر باطل طریقے پر ایک دوسرے کا مال کھانے سے سخت منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو آدمی بالشت بھر زمین بھی ظلمن لے لے تو سات زمینوں سے اس پر توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بالشت بھر جگہ ساتوں زمینوں تک کھودنے کا اسے حکم دیا جائے گا۔ تو اس طرح کھودنے کی وجہ سے وہ حصہ اس کے گلے میں توق کے مانند معلوم ہوگا۔ بخاری کی ایک روایت سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ غصب کی ہوئی چھین لی ہوئی زمین کے ساتھ ساتوں زمین کی مٹی ملا کر اسے حکم دیا جائے گا کہ اس مٹی کے وزن کو اپنے سر پر اٹھا کر لے جائے۔ ایک روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ناجائز طریقے پر دوسرے کی زمین کا کچھ حصہ بھی دبا لے، چاہے وہ پڑوسی کی زمین، چاہے اپنے ساتھ کے ورثہ کی زمین، تو اس کی کوئی بھی نفلی یا واجبی عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک روایت جو ابن حبان نے نقل کی اس میں تو اتنی خطرناک بات آئی کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بھی حلال نہیں کہ وہ دوسرے کی لاٹھی، چھوٹی سی لکڑی بھی بغیر اس کی دلی رضامندی کے لے لے۔ افسوس ہے کہ جو چیز اللہ کی نظر میں مبغوض ہے آج اسے باعث کمال گردانا جاتا ہے۔ ایک ایک بالشت نالیوں اور پرنالوں کے اوپر سالوں سال کیس چلتے ہیں۔ غلط طریقے پر مقدمہ جیت جانا ہی عزت اور قابل فخر سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کی حرکتوں کا اصل سبب آخرت سے غفلت اللہ کے عذاب سے بے توجہی ہے. اگر لوگوں کو غصب کے عذاب کا استحضار ہو جائے تو کوئی بھی عقل مند آدمی دو چار گز کے لیے لڑائی جھگڑا اور مقدمات کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے پر تیار نہ ہو. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس کسی کے پاس دوسرے بھائی کا عزت یا مال سے متعلق کوئی حق ہو تو اسے آج ہی معاف کرا لے قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جب دینار اور درہم کی کرنسی وہاں نہیں چلے گی, ڈالر اور پاؤن اور روپیوں کی کرنسی وہاں نہیں چلے گی, بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس سے دوسرے کے حق کی مقدار لے لیا جائے گا, اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیاں لے کر اس پر لاد دی جائیں گی. اس لیے ہر مسلمان کو ظلم و غصب سے بچ کر اللہ سے شرم و حیا کا ثبوت دینا چاہیے. ایک طریقہ حرام مال کا رشوت خوری بھی ہے. دوسروں سے ناحق رقم وغیرہ لینے کا مرض ایسا خطرناک بن چکا ہے کہ قوم کی معیشت تباہ ہو گئی. جرائم پیشہ افراد کو بھی رشوت کے سہارے خوب پھلنے پھلنے کا موقع مل گیا. جو شخص رشوت کی چاہت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی نظر میں انسانیت, مذہب, قوم کا کوئی مفاد نہیں رہتا, ملک کی سلامتی کی اہمیت بھی اس کے سامنے نہیں رہتی. اس کی نگاہ میں تو صرف اپنی جیب کا فائدہ اور منفعت خوری ہی ہوتی ہے. دولت کے نشے میں وہ کسی دوسرے کے نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کرتا, ملک کو تباہ کر دیتا ہے, قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے, عموم انسانیت کا نقصان پہنچاتا ہے, حق داروں کو ان کا حق نہیں ملتا اور ذہن سے رحم و مروت کا جذبہ فنا ہو جاتا ہے. اسی بنا پر رشوت لینے کی شریعت میں سخت مذمت آئی. حضور نے ابن حبان کی روایت میں رشوت لینے دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی, اور طبرانی کی ایک روایت میں دونوں کے لیے جہنم کی وعید آئی. ان سخت ترین وعیدوں سے رشوت کے بھیانک انجام کا بآسانی اندازہ لگانا چاہیے. آج اپنے ہی ملک کے سرکاری محکموں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں, کس طرح رشوت کا بازار گرم ہے. کون سا ایسا غیر قانونی کام ہے جو رشوت دے کر بآسانی انجام نہ دیا جاتا ہو؟ بجلی کی چوری سے لے کر ٹرین اور بسوں میں بلا ٹکٹ سواری, عدالتوں, محکمہ پولیس, کسٹم, ان سب میں رشوتیں بڑی جسارت اور دباؤ سے لی جاتی ہیں. سرکاری اہلکاروں سے لے کر وزراء تک رشوت کے معاملات میں ملوث ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا سنیے. قدرتی وسائل سے مالا مال ملک آزادی کے اتنے سارے سال گزر جانے کے باوجود آج بھی ترقی یافتہ ممالک سے بہت پیچھے ہے. حقیقت میں تو اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان اسی رشوت خوری نے پہنچایا ہے. جب تک یہ لعنت باقی رہے گی ملک کے وسائل سے کبھی بھی کما حقہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. رشوت کا عادی معاشرہ کامچور بن جاتا ہے, بے مروت مفاد پرست ہوتا ہے. وہ اپنے مفاد کے خاطر ملک کی بڑی سے بڑی دولت کا بھی سودا کر سکتا ہے, قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے, لاشوں کے انبار تک کو وہ برداشت کر لیتا ہے, اس لیے کہ انسانیت اور مروت اس میں سے نکل گئی. اس لعنت سے معاشرے کو بچانے کی ضرورت ہے. خوف خدا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار یہ اس کی حوصلہ شکنی کرے گا. رشوت لینے والے کے لیے رشوت کا پیسہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے. ایک اور طریقہ حرام کمائی کا ناجائز ذخیرہ اندوزی ہے. یہ آج کل کے حالات میں خاص سنا جائے جو لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے. شریعت نے عوام الناس کو نقصان پہنچا کر ضرورت کی چیزوں کو ذخیرہ کر کے زیادہ بھاؤ ہو جانے کی نیت میں گھیر لینا, گوڈاؤن میں ڈال لینا, اس سے منع کیا ہے. شریعت میں اسے احتکار کہا جاتا ہے. حضور نے مسلم کی ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص غلہ وغیرہ اناج کو جمع کر لے وہ غلط ہے. تیل کے ڈبوں کو دبا لینا، کچھ دواؤں کو دبا لینا، کچھ اناج کو سبزیوں کو دبا لینا، پیاز کو، لہسن ادرک کو، لیمو کو دبا لینا، پھر عام لوگوں کو نقصان ہوتا ہو اس کے باوجود دبا لینا، ایسے لوگوں کے اوپر بھی لعنت آئی. ایک روایت میں وارد ہے جو صاحب ترغیب نے نقل فرمائی کہ جمع خور آدمی بہت برا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چیزوں کی قیمتیں سستی کرے تو اسے غم ہوتا ہے، اور جب مہنگائی ہو تو اسے خوشی ہوتی ہے. حضرت عثمان ابن عفان کے غلام فروخ کہتے ہیں کہ کچھ غلہ وغیرہ مسجد نبوی کے دروازے پر ڈھیر لگایا گیا. اس وقت عمر ابن خطاب امیر المومنین تھے. جب آپ باہر تشریف لائے، غلہ اور اناج کو دیکھ کر پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ باہر سے لایا گیا ہے. تو عمر نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس غلے کو اور جو لوگ اسے لائے ہیں ان کو برکت سے نوازے. اسی وقت کچھ لوگوں نے یہ بھی خبر دی کہ اس کا احتکار بھی کر دیا گیا ہے، اس کی ذخیرہ اندوزی بھی کر دی گئی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ کس نے یہ عمل کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ایک تو فروخ نے اور دوسرا فلاں شخص نے جو آپ کا آزاد کردہ غلام ہے. حضرت عمر نے یہ سن کر دونوں کو بلایا، باس پرس کی. ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اپنا مال خرید و فروخت کر رہے ہیں، یعنی اس میں دوسرے کا کیا نقصان؟ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں پر ان کے اناج وغیرہ ضرورت کی چیزوں کو روک کر رکھے، اللہ اسے کوڑ کے مرض اور تنگ دستی میں مبتلا کر دے گا. یہ سن کر فروخ غلام نے کہا کہ میں آپ سے اور اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی یہ ذخیرہ اندوزی نہیں کروں گا. پھر وہ مصر چلے گئے. جبکہ اس فلاں شخص نے کہا کہ ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہیں خرید و فروخت کریں. اس روایت کے راوی ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کو کوڑی اور تنگ دستی کی حالت میں باقاعدہ دیکھا. یہ ذخیرہ اندوزی کی ممانعت اس وقت ہے جبکہ اس کی وجہ سے عام لوگوں کو، شہر والوں کو، عوام کو نقصان ہوتا ہو. اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن سے عوام الناس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، غلہ، کپڑے، روزمرہ کی ضروری اشیاء وغیرہ. ہاں، اگر جمع کرنے سے کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو، لوگوں کو ضرورت نہ ہو، تو پھر خرید کر اسٹاک رکھنے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح جبکہ بازار میں اس چیز کی کوئی کمی نہ ہو، اگر کوئی شخص شروع فصل میں کوئی چیز زیادہ مقدار میں خرید کر رکھ لے کہ آخر فصل میں قیمت بڑھ جانے پر اس کو فروخت کرے گا، تو یہ بھی ممنوع نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے قیمت نہیں بڑھے گی. یہ حرام مال جمع کرنے کے ذرائع میں سے چند ذریعے میں نے آپ کو بتایا. اب ہم کلام کا رخ اسی حدیث کے دوسرے پہلو کی طرف پھیرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا اہم تقاضا اور اپنے بدن کو جہنم کی آگ سے بچانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کی ناجائز اور حرام جگہوں سے پوری طرح حفاظت کرے. قرآن میں آیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے. کئی جگہ ایمان والوں کی یہ صفات بیان کی گئی کہ وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے، جائز محل کے علاوہ شہوت پوری نہیں کرتے. اسلام نے زنا کی ایسی سخت سزا مقرر کی ہے جس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر ثبوت ہو جائے تو کنوارے مجرم کو 100 کوڑے اور شادی شدہ کو پتھر مار کر ختم کرنے کا حکم ہے، جبکہ اسلامی حکومت ہو. حدیثوں میں زنا کے متعلق سخت ترین وعیدیں آئیں. حضور نے فرمایا زناکار زنا کرتے وقت کامل مومن ہی نہیں رہتا. ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، اے عرب کے بدکارو، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر اور خطرہ زنا اور پوشیدہ شہوت سے ہے، اس سے معاشرتی نظام تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. گھر گھر میں فتنہ فساد اور خون خرابے کی نوبت آتی ہے، حتیٰ کہ جنریشن ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ زناکار کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، زناکار آگ کے تنور میں جائے گا اور خطرناک قسم کی سزا میں مبتلا ہوگا، زناکار بدبودار ہوگا۔ یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں روایتوں سے ثابت ہے، زنا خطرناک عذاب کا باعث بنتا ہے۔ اور ایک خاص بات سناؤں، زنا کی وجہ سے آدمی کتنا ہی رابے، کتنی ہی محنت کرے، چاروں طرف سے پیسہ کمائے، لیکن اس کی فقیری کبھی بھی دور نہیں ہوتی۔ صاحب فیض القدیر نے حضرت ابن عمر سے حضور کی ایک روایت نقل کی کہ جب زنا کاری بڑھ جاتی ہے تو فقیری اور محتاجگی عام ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ جب بھی کسی قوم میں برسر عام بے حیائی اور بدکاری کی کثرت ہوگی، سنو ہمیں جواب ملے گا یہ کورونا وائرس وغیرہ کے بارے میں بھی، کہ حضور نے فرمایا، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، کہ جب کسی قوم میں کھلم کھلا بے حیائی اور بدکاری اور زنا اس کی کثرت ہوگی تو ان میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیلیں گی جو ان سے پہلے لوگوں میں پائی نہیں جاتی تھی اور ان کے پہلے لوگوں نے کبھی سنی بھی نہیں تھی۔ ان احادیث کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بے حیائیوں اور بدکاریوں سے بھرپور مغربی اور مشرقی معاشرے میں ایسے خطرناک اور لا علاج بدترین بیماریاں جنم لے چکی ہیں جن کا نام بھی آج تک کبھی نہیں سنا گیا تھا، اور فقر و فاقہ تو بالکل سامنے ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ روزی روٹی کی پریشانی ہو، بلکہ فقر کا مطلب محتاجگی ہے۔ آج وہ بے حیا معاشرہ اپنے ہر کام میں پوری طرح دوسری چیزوں کا محتاج بن چکا ہے۔ کہیں بجلی کی ضرورت ہے، کہیں گیس کی ضرورت ہے، کہیں ملازم کی ضرورت ہے، کہیں وسائل کی ضرورت ہے، الغرض انسان اپنی لذتوں کے پیچھے خود اپنی ہی ضرورتوں میں پھنس کر رہ گیا۔ عمر، وقت، مال و دولت میں برکت ختم، بہترین صلاحیتیں لغو اور فضول کاموں میں ضائع ہو رہی ہیں۔ اب اس شرمگاہ کی حفاظت پر انعام بھی آیا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی 6 چیزوں کی مجھ کو ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ حدیث اس سے پہلے والے درس میں آئی تھی کہ باتیں کرے تو سچ کہے، وعدہ کرے تو پورا کرے، امانت لے تو ادا کرے، نگاہ نیچی رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور جو اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اے قریش کے جوانوں، اپنی شرمگاہوں کو بچاؤ، زنا مت کرو۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ اس طرح کی اور کئی روایتیں آئیں۔ اب ماحول کی وجہ سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ زنا سے کیسے بچا جائے۔ چنانچہ ایک نوجوان نے حضور کے پاس آ کر یہی عرض کیا کہ کیا آپ مجھے زنا کی اجازت دے سکتے ہیں اللہ کے رسول؟ اس کی یہ ہمت دیکھ کر مجلس میں بیٹھے لوگ شور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اسے اٹھاؤ، اسے اٹھاؤ، یہ کیا بکرا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اسے بیٹھے رہنے دو، مجھ سے قریب کرو۔ جب وہ قریب ہو گیا تو حضور نے پوچھا کہ تو مجھے بتا، کیا یہ کام تیری ماں کے ساتھ اگر کوئی کرے تو برداشت کرے گا؟ کہا نہیں، میں آپ پر قربان۔ حضور نے فرمایا، لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ پھر حضور نے پوچھا، اگر کوئی تیری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے تو؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسی طرح لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی تو اچھا نہیں سمجھتے۔ حضور نے اس کی بہن، پھوپھی، خالہ وغیرہ کا ذکر کر کے اسی طرح سمجھایا تو اس کی سمجھ میں آ گیا، اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو حضور نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے کہ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کا دل پاک فرما، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان کا یہ حال ہو گیا کہ اس کی نگاہ کسی بدعملی کی طرف اٹھتی ہی نہیں تھی. اس واقعے میں حضور نے اس زنا اور بدکاری سے بچنے کی ایک عمدہ تدبیر بتلائی کہ جو بھی برائی کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے بھی اس بارے میں سوچ لے تو وہ اپنے غلط ارادے سے باز آ سکتا ہے. ظاہر ہے کہ جس عورت سے بدکاری کرو گے وہ یا تو کسی کی بہن بیٹی یا ماں ہوگی, اور جس طرح آدمی خود اپنی ماں بہنوں کے ساتھ یہ جرم گوارا نہیں کرتا, اسے سوچنا چاہیے کہ دوسرے لوگ اسے کیسے گوارا کریں گے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ آج کل جو ہر طرف بے حیائیوں اور عریانیت کا سیلاب ہے, اس کے بارے میں حضور نے پہلے ہی اپنی امت کو خبردار کیا تھا تاکہ امت ان فواحش سے بچنے کی فکر کرے. حضور نے اس کو قرب قیامت کی علامت بتایا کہ لوگ جانوروں کی طرح راستوں میں برسر عام یہ غلط حرکت کریں گے, مرد مردوں سے, عورتیں عورتوں سے اپنی خواہش پورا کریں گے. شرم و حیا کا بالکل جنازہ نکل جائے گا اور اس کی وجہ سے معاشرہ بالکل بدتر ہو جائے گا. ٹیلی ویژن کے پروگراموں, عالمی پروگرام جن تک رسائی اب کسی جگہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں رہی, خاص طور سے یہ سب پروگرام زناکاری کی تعلیم و تبلیغ میں ہماتن مشغول ہیں اور اس کے لیے نہ جانے کیسے کیسے انتظامات ہو رہے ہیں. بڑی رکاوٹ عورت کے لیے ناجائز بچے کی ذلت ہے. اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آج کل مانع حمل اشیاء, اسقاط حمل کے انتظامات کر دیے گئے تاکہ یہ شیطانیت اور بہیمیت بے خوف و خطر پروان چڑھے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. ایسے پرختن اور پرفتن ماحول میں ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غیروں کی دیکھا دیکھی اپنی انسانیت اور شرم و حیا کو داؤ پر نہ لگائے بلکہ اس کی بھرپور حفاظت کرے, گھر کے افراد کی نقل و حرکت پر پوری نگاہ رکھے. شیطانیت کے مبلغ اعظم ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, یوٹیوب, فیس بک وغیرہ کے زہریلے جراثیم سے اپنے ایمانی ماحول کو گندا اور نجس نہ ہونے دے. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا جذبہ اور تقاضا ہرگز پورا نہیں ہو سکتا. اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. اس سے مسلمانوں کی جوانی بھی ضائع ہو رہی ہے, مسلمانوں کی طاقت بھی ختم ہو رہی ہے, اور مسلمان کسی کام کا نہیں رہتا. اس میں سستی, فتور, پزمردگی اور اضمحلال یہ پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ہم ہمارے جوانوں میں ابتلاء عام دیکھتے ہیں کہ وہ قوت جسمانیہ کے اعتبار سے بھی کسی کام کے نہیں رہے. اللہ ہم سب کی بھرپور حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.